الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین محترم یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان میں نشر نہیں ہوا اور عید الفطر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہم اس پروگرام میں سورہ والعصر کا یا سورہ عصر کا تعارف پیش کریں گے اور حسب دستور جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے پہلے ہم سورہ عصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد ہمارے مہمان جو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہیں جو شریک گفتگو ہیں انشاءاللہ تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد چلیں گے ان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ عصر کا تعارف لے کر پیام رحمان پروگرام میں اور تلاوت اور ترجمہ ہم سب نے سنا. یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے والوں اس کی تلاوت کرنے والوں اور اس پہ عمل کرنے والوں میں سے قرار دے. الہی آمین یا رب العالمین. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سورہ عصر کے تعارف کے حوالے سے گفتگو ہوگی. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں پیام رحمان میں اور امید ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ جو عید کا سما ہے پوری دنیا مسلمانوں کے درمیان, البتہ تین چار دن گزر چکے ہیں, پروردگار اس عید کو تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص آپ کے لیے مبارک کرے اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے.
ہم آپ کے لیے بھی اور تمام امت اسلامیہ کے لیے پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم سب کی عبادات و اطاعت کو قبول فرمائے,
مبارک رمضان میں
اس سال کو امن و امان کا سال قرار دے
الہی آمین انشاءاللہ. قبلہ سورہ عصر قرآن مجید کا ایک بہت ہی مختصر سورہ ہے. اس میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے عصر کی قسم کھائی ہے اور بہت سے اہم نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے, تو اس کا ایک اجمالی تعارف ہو جائے پہلے, اس کا ایک خاکہ پیش کر دیا جائے, پھر اس کے اندر جو آیات ہیں ہم چلیں گے ان آیات پہ گفتگو کرنے کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا سورہ نمبر 103 ہے اور اس میں تین آیات ہیں. یہ سورہ قول مشہور کی بنا کے اوپر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور ابتدائی دور میں جب اسلام حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تو اس کے ابتدائی زمانے میں یہ سورہ مبارکہ والعصر نازل ہوا. اگرچہ بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے, مدینہ میں نازل ہوا, لیکن مفسرین کی اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکے میں نازل ہوا, اور سورہ کے لب و لہجے سے بھی انداز گفتگو سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے. اس لیے کہ مکے میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں خاص کر کے ابتدائی زمانوں میں وہاں بات مختصر اور بہت ہی جامع طریقے سے کی جاتی تھی, ایسی بات کی جاتی تھی کہ جو لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے, لوگوں کے دل تک اتر جائے,
یاد ہو جائے انہیں وہ آیات
یاد ہو جائیں, یقیناً ان کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائیں اور فوراً جو ہے وہ ان کی زبان کے اوپر
جاری
ہو جائیں وہ چیزیں
اور وہ سوچنے لگے اس بارے میں کہ یہ کیا ہے.
یقیناً جیسے کہ اس کے آپ مضامین پر غور کریں, مثلاً پروردگار ارشاد فرما رہا ہے زمانے کی قسم, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم سارے انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات پائے جاتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے, نیک اعمال انجام دیے اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ یہ مضمون جو بیان کیا گیا ہے یہ انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع مضمون ہے, اور اسی لیے مفسرین نے اس سورے سے متعلق اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اسلام کی ساری روح کو کھینچ کر بیان کر دیا گیا ہے. اسلام کیا بیان کرنا چاہتا ہے, اسلام کے مقاصد کیا ہیں, اسلام کا ہدف کیا ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے, وہ سب کچھ خلاصے کے طور سے اس سورے میں بیان کر دیا گیا.
یعنی اسلام کے چار اہم اصول جو ہے وہ ایمان, عمل صالح,
حق کی وصیت اور صبر کی وصیت,
اس کو بیان کیا ہے پروردگار
جی مختصر اور بہت ہی جامع انداز میں پروردگار عالم نے اس سورے میں بیان کر دیا ہے. لہذا مفسرین نے کہا کہ اگر انسان ہدایت لینا چاہے تو قرآن مجید کے اس سورے سے ہدایت لے سکتا ہے, یعنی فقط ایک سورہ جو ہے وہ انسان کی ہدایت کر سکتا ہے. اگر اسی سورے کو انسان اپنی نگاہ کے سامنے رکھے, کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو, ہم فلاح یافتہ ہوں, ہم کامیابی
یافتہ ہوں,
کامیابی اور کامرانی کی زندگی گزاریں, ہم خسارے سے بچ جائیں, گھاٹے سے بچ جائیں, تو گھاٹے سے کیسے بچے گا انسان؟ تمناؤں کے ذریعے سے نہیں, آرزوؤں کے ذریعے سے نہیں, خواب و خیال کے ذریعے سے نہیں, بلکہ گھاٹے سے بننے کے لیے, بچنے کے لیے قرآن مجید کے ان نکات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا پڑے گا جو پروردگار عالم اس سورے میں بیان کر رہا ہے.
یعنی اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے, وہ چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, تو اس سورے کو, سورہ والعصر کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ قرار دے اور اپنے لیے لائحہ عمل قرار دے, تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی
حاصل کر سکتا ہے. یقیناً صحیح ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر انسان دنیا کا کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو, در حقیقت وہ فلاح چاہتا ہے, وہ اپنی کامیابی چاہتا ہے, خسارہ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے. لہذا خسارے کا سودا انسان نہیں کرنا چاہتا ہے, انسان کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے, نفع چاہتا ہے, فائدہ چاہتا ہے. تو فائدہ جو ہے کن چیزوں میں انسان کو ملے گا, پروردگار عالم نے اس مختصر سے سورے میں ان مطالب کو بیان فرمایا ہے.
بے شک قبلہ, یہ جو سورہ ہے, اس سورہ کا زمان نزول, یعنی یہ سورہ کب نازل ہوا, کس وقت نازل ہوا, اور ساتھ میں اس کی فضیلت کے حوالے سے, چونکہ جب یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ پروردگار عالم نے گویا اسلام کے چار اہم اصول کو خلاصہ کر دیا ہے, جمع کر دیا ہے اس سورہ کے اندر, تو اس کی فضیلت یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بیان ہوا ہو, یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بیان کیا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے اور زمان نزول کے حوالے سے گفتگو.
دیکھیں یہ سورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, جامع ہے, مختصر ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ مطالب اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اس کے لیے, ان مطالب کے لیے کتابیں لکھی جائیں تو شاید وہ کتابیں جو ہیں وہ چھوٹی پڑ جائیں. ایک دنیا کے مطالب جو ہیں وہ اس میں بیان کر دیے گئے ہیں, پوری دنیا بھری پڑی ہوئی ہے اس مختصر سے سورے میں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے, اپنی نشست و برخاست کو, اپنی نشست کو اس وقت تک نہیں ختم کرتے تھے جب تک کہ سورہ والعصر کی تلاوت نہ کر لیں, ایک دوسرے کو سورہ والعصر جو ہے وہ نہ سنا دیں. یعنی ایک بہترین طریقہ تھا اس وقت مسلمانوں کے درمیان میں کہ جس وقت وہ بیٹھے سورہ والعصر کی تلاوت ضرور کرتے تھے, یعنی ایک دوسرے کو سورہ والعصر میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں, جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں, ان مفاہیم کی طرف لوگوں کو ضرور متوجہ کرتے تھے. جب وہ رخصت ہوتے تھے تو اس وقت سورہ کی تلاوت کرتے تھے کہ انسان حقیقت میں متوجہ ہو, ایمان باللہ, عمل صالح, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت, انسان جو ہے وہ ان چار نکات کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھے تاکہ وہ فائدہ اور وہ نفع انسان کو دنیا اور آخرت میں پہنچ سکے. فضیلت سے متعلق جو آپ نے سوال کیا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے, مرحوم علامہ طبرسی روایت نقل کرتے ہیں اسی سورہ کے ذیل صاحب مجموع البیان, وہ نقل کرتے ہیں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ چھٹے امام نے اس نقل کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ والعصر کی تلاوت نماز نافلہ میں کرے گا, مستحبی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا, تو اس کا چہرہ روز قیامت نورانی ہوگا اور وہ خوشی کے ساتھ اس عالم میں بہشت میں داخل ہوگا کہ اس کی آنکھیں اور اس کا دل جو ہے وہ پروردگار عالم کی نعمتوں سے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوں گی اور اس کا دل جو ہے وہ بھرا ہوگا نعمتوں سے، خوش ہوگا اور وہ اس خوشی کے عالم میں بہشت میں داخل ہوگا۔ زمانۂ نزول سے متعلق بھی جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ زمانۂ نزول اس کا مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، لیکن مفسرین کی اکثریت ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی ہی دور میں نازل ہوا ہے یہ سورہ، جیسا کہ مضمون سے اس کے واضح ہے۔
قبلہ اگر ہم اس سورے کی آیات کی طرف جائیں اور اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تو سب سے پہلا کلمہ یا پہلا جملہ جس کو کہا جائے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ والعصر، یعنی پروردگار نے قسم کھائی ہے زمانے کی، عصر کی، تو یہ جو عصر کی قسم کھائی ہے زمانے میں کیا خصوصیت ہے کہ پروردگار نے عصر کی قسم کھائی ہے زمانے کی، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے، عصر کے معنی اصل میں لغت میں عصر کے معنی ہے نچوڑنے کے، نچوڑنے کو عصر کہتے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ جو ہے وہ ایک وقت کے لیے استعمال ہونے لگا،
عصر سے اسی سے اسارہ بھی جو ہے لفظ نکلا ہے
یقیناً، جس کے معنی ہے نچوڑنے کے۔ چونکہ عصر کے معنی لغت میں نچوڑنے کے ہیں، اور یہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے در حقیقت انسان اپنے پورے دن کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے، پورے دن کی جو اس کی کارکردگی ہوتی ہے،
تھکاوٹ ہوتی ہے،
تو اس وقت جو وہ پورے دن کا نچوڑ اور پورے دن کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کا در حقیقت مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں خود حتیٰ حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، وہ بھی مثلاً عصر کے وقت جو ہے جب دن جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے تو اپنے آشیانیوں کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ انسان بھی کام کرنے کے لیے گیا ہے، محنت کرنے کے لیے گیا ہے، مزدوری کرنے کے لیے گیا ہے، اپنے کاروبار پہ گیا ہے، اپنے دفتر میں گیا ہے، وہاں سے عصر کے وقت وہ اپنے کاموں کو اپنے آخری منزل تک پہنچانے کے بعد وہ وہاں سے واپس ہو رہا ہے۔ لہذا عصر کے معنی در حقیقت نچوڑنے کے ہیں، اور چونکہ انسان اپنے زندگی کے اس روز کے کاموں کو اختتام تک اس وقت پہنچاتا ہے، لہذا اس کا نام جو ہے وہ عصر رکھا گیا ہے، ایک وقت گویا۔ بس بعد میں یہ لفظ نماز عصر سے بھی مختص ہو گیا، یا نماز عصر کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ یہ عصر کے معنی ہیں لغت میں نچوڑنے کے، لیکن اب عصر سے مراد یہاں کیا ہے اس سورے میں؟ کہ ظاہر ہے کہ اس سورے کا نام بھی والعصر رکھا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ سورے کا آغاز ہوتا ہے والعصر کے ذریعے سے، لہذا آیت کے پہلے لفظ کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ عصر رکھا گیا ہے۔ اب عصر سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف احتمالات دیے ہیں، اگر ہم اسے خلاصے کے طور سے بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے، کہا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، وقت عصر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، پروردگار عالم اس وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے۔
صحیح،
اور وہ قرینے کے طور سے اپنی جو دلیل پیش کرتے ہیں یا قرینہ جو پیش کرتے ہیں اپنی بات کے ثبوت کے لیے، شاہد جو پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ دوسری آیات میں پروردگار عالم نے دن کے آغاز کی قسم کھائی ہے، مثلاً سورہ والضحیٰ میں والضحیٰ دن کے آغاز کی قسم وہاں پروردگار عالم نے کھائی ہے، یا سورہ مبارکہ مدثر میں والصبح اذا اسفرا۔ تو چونکہ دوسری آیات میں پروردگار عالم نے صبح کے آغاز کی قسم کھائی ہے، لہذا اس موقع کے اوپر جب والعصر پروردگار کہہ رہا ہے یعنی زمانے کی قسم، اس سے مراد وقت عصر ہے۔ یہ بعض لوگوں نے اس سے جو ہے وہ مراد لیا ہے،
اس والعصر کے مقابلے میں والضحیٰ ہے واللیل ہے، مختلف اوقات کی قسم پروردگار عالم نے کھائی، جیسے رات کی قسم کھائی،
دن کی قسم کھائی ہے، تو چونکہ ابتدائی دن کی قسم کھائی ہے والضحیٰ کے ذریعے سے،
تو یا والصبح کے ذریعے سے مراد وقت عصر ہے،
تو یہاں والعصر سے مراد وقت عصر ہے۔
صحیح،
اور یہ لوگوں نے جو ہے بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے،
یعنی گویا وقت عصر کی قسم،
جی، یعنی زمانے کی اہمیت کو بتانا ہے پروردگار عالم کو کہ یہ وقت جو ہے وہ اتنا اہم ہے انسانی زندگی کے پروگرام جہاں اختتام کو پہنچ رہے ہیں اور سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے چرند و پرند اپنے آشیانے کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو یہ وقت ایسا ہے کہ یہ قابل قسم ہے نگاہ پروردگار میں، پروردگار عالم اس کی قسم کھا کے،
یعنی گویا یہاں پروردگار عالم وقت کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے،
اس وقت کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے. جی یہ ایک احتمال ہے. بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے تمام زمانے اور تمام تاریخ بشریت کی طرف اشارہ ہے، اس سے جو ہے وہ عصر سے مخصوص عصر کا وقت مراد نہیں ہے بلکہ والعصر یعنی تمام زمانے، چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو چاہے موجودہ زمانہ ہو
حال ہو
یا آنے والا زمانہ ہو، یہ تمام زمانے جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں، تمام ادوار اس سے مراد ہیں. یعنی پروردگار عالم اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے جس زمانے میں وہ واقعات رونما ہوئے جن سے انسان درس عبرت لے سکتا ہے.
صحیح، یعنی یہ بھی ایک تفسیر ہے،
یہ ایک تفسیر ہے کہ
صرف وقت عصر نہیں ہے
بلکہ عام زمانہ اس سے مراد ہے کہ جس میں جو ہے وہ حوادث اور بیدار کرنے والے واقعات جو ہے رونما ہوئے ہیں کہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے، انسان ان سے عبرت حاصل کرے، پروردگار عالم اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے. یہ دو احتمال ہوئے.
قبلہ اگر اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بریک کے بعد چونکہ والعصر میں گفتگو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت مفصل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے جس میں ہم والعصر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم سورہ عصر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب تشریف فرمائیں جو شریک گفتگو ہیں. قبلہ رضوی صاحب، ہماری جو گفتگو ہے والعصر کے حوالے سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایک تفسیر کے مطابق والعصر سے مراد خود جو ہے وہ وقت عصر ہے، اور دوسری ایک تفسیر یا دوسرے کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے اور وہ احتمال یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد وقت عصر نہیں ہے بلکہ فقط تمام زمانے ہیں جس سے ہم درس لے سکتے ہیں، عبرت لے سکتے ہیں، جس میں مختلف واقعات رونما ہوں.
اور بھی اس میں احتمالات دیے ہیں مفسرین نے، اب ان کے خلاصے کے طور سے اگر بیان کریں تو مثلا ایک احتمال یہ بھی دیا ہے کہ والعصر سے مراد جو ہے وہ ایک مخصوص زمانہ ہے، ایک خاص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے، جب پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے ہیں، جس زمانے میں پیغمبر اسلام نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے قیام فرمایا ہے، یہ وہ زمانہ.
جس وقت کفر اور شرک کی تاریکی جو ہے وہ دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، اس وقت پیغمبر مبعوث ہوئے اور اسلام کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی.
یقیناً تو بعض لوگوں نے اس زمانے کو مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا مثلا اسی بات کی وضاحت کے لیے کہ مثلا ایک خاص زمانہ پیغمبر کے قیام کا زمانہ، یا مثلا مہدی آل محمد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قیام کا جو زمانہ ہے، والعصر سے مراد یہ مخصوص زمانہ ہے. اور چوتھا احتمال جو اس سلسلے میں ہے وہ بعض مفسرین نے اس طرح سے دیا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، وقت عصر نہیں بلکہ اس سے مراد خود نماز عصر ہے، اور اس خصوصیت کی بنا کے اوپر جو نماز عصر کو حاصل ہے کہ اسے نماز وسطیٰ کہا گیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا اس سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے،
یعنی فجر و ظہر اور مغرب و عشاء کے درمیان میں یہ
وسطیٰ
درمیان کی نماز
جی نماز میں جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، تو کہا چونکہ اس خصوصیت کے ساتھ اس نماز کا ذکر کیا گیا ہے، نماز وسطیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے. البتہ اگر غور کیا جائے تو یہاں علماء نے ایک جامع تفسیر پیش کی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تمام معنی جو ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے بلکہ یہ مصادیق ہیں ایک کلی معنی کے، جو کبھی مخصوص زمانے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتے ہیں، کبھی وقت عصر کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ مناسبت اس بات سے رکھتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ ایک جامع تفسیر ہو اور ان تمام معنی میں کوئی تضاد
نہیں، یعنی یہ مختلف معانی آپس میں ٹکرا نہیں رہے، لہٰذا ہم ان سب کو ممکن ہے کہ یہ سب مراد ہوں.
یقیناً
صحیح، تو یہ
تمام معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، انسان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہر زمانے کو سمجھ سکتا ہے اور ہر زمانے کا ارادہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس سے.
اور یہی قرآن کی قبلہ خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کے اندر یا ایک کلمے کے اندر جو جامعیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر مختلف معانی جو ہے وہ ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق اس کو سمجھتا ہے, درک کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. البتہ جو چیزیں روایات میں احادیث میں آئی ہیں وہ تو یقیناً تفسیر کے طور پر ہیں, لیکن احتمالات بہت زیادہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں جس سے انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہو سکے. ایک اور اہم نقطہ جو اس سورے کے اندر ہے اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ قرآن کا ایک گویا نچوڑ ہے, یہ اسارا ہے, یہ ان میں سے چار اصولوں میں سے دو اصولوں کی طرف ہم اگر جانا چاہیں, گفتگو کرنا چاہیں, ایمان اور عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح انجام دیتے رہے وہ خسران میں نہیں ہے, گھاٹے میں نہیں ہے, خسارے میں نہیں. تو ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ نکات بیان فرمائیں.
دیکھیں, سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ چار اصول ہیں فلاح اور کامیابی کے. یعنی جس انسان کے اندر یہ چار صفات پائے جاتے ہیں وہ انسان یقیناً کامیاب ہے, وہ انسان یقیناً فلاح یافتہ ہے, اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے. اور جس انسان کے اندر یہ چار صفات نہیں پائے جاتے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے, وہ خسارے میں ہے, وہ گھاٹے میں ہے, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. سب سے پہلا اصول کیا ہے جو اس سورے میں بیان کیا گیا ہے؟ الا الذین آمنوا. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے, وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو مومن ہو. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو.
بے شک
اگر ہم اسی دونوں باتوں کو نگاہ میں رکھیں, ایمان اور عمل صالح, یہ دو صفتوں سے انسان اپنے کو آراستہ کرے تاکہ وہ خسارے سے بچ سکے, گھاٹے سے بچ سکے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی یقین, ایمان یعنی تصدیق, یعنی پروردگار عالم کی وحدانیت کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہو, پروردگار عالم کی ذات کے اوپر وہ یقین رکھتا ہو, اور ویسے یقین رکھتا ہو, ویسے اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو جیسے پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی الوہیت کو مانا جائے, اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے. نہ یہ کہ انسان اپنے اعتبار سے خدا کا خیال بنا لے اور اس اعتبار سے خدا کو جو ہے وہ خدا مانے. نہیں, اس طرح تو دنیا میں ہر انسان خدا کو مانتا ہے, لیکن پروردگار عالم ویسے چاہتا ہے کہ اسے مانا جائے جیسے اس نے اپنے کو پہچنوایا ہے, رسولوں کو بھیجا ہے, انبیاء کو بھیجا ہے, کتابوں کو نازل کیا ہے تاکہ پروردگار عالم کی انسان معرفت حاصل کر سکے. لہذا سب سے پہلا مسئلہ ہے ایمان کا, کہ انسان یقین کرے پروردگار کی ذات کے اوپر,
اللہ پہ ایمان لے آئے,
ایمان اللہ کے اوپر ایمان لے آئے.
صحیح.
اب ظاہر ہے کہ ایمان باللہ کے ذیل میں ایمان بالرسالت بھی ہے. اللہ کے اوپر ایمان لے آئے یعنی اللہ کے وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئے, پھر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے. ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ مانے اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کے اوپر انسان
ایمان کامل
بالکل رکھے.
یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے, جو وہی آتی ہے, اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ اور ہادی بنا کے بھیجا ہے ان پہ بھی ایمان لے,
پر بھی ایمان لے. یعنی جو کچھ پیغمبر نے بیان کیا ہے, جو کچھ سرکار دو عالم نے پیش کیا ہے, ان سب کے اوپر انسان ایمان لے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ایمان کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, پھر دوسرا مسئلہ ہے عمل صالح کا. یعنی اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں اس سورہ مبارکہ کے علاوہ بھی, تو وہاں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں, گویا لازم و ملزوم ہیں, ایمان اور عمل صالح.
یعنی کوئی ایسی آیت مجھے یاد نہیں پڑتی ہے, میں نے تلاوت نہیں کی, ہو سکتا ہو کہ جہاں ایمان کا ذکر ہو اور عمل کا
صالح کا ذکر نہ ہو,
یا عمل کا ذکر ہو ایمان کا ذکر,
یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن مجید میں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا بھی ذکر ہے. یعنی ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں, جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل بھی ہوگا, عمل عمل صالح ہوگا. اس لیے کہ ایمان کی تشبیہ بھی مفسرین نے جو دی ہے وہ کہا ایمان ایک ایسے جلتے ہوئے چراغ کے مانند ہے کہ اگر کوئی چراغ مثلا کسی حجرے میں اگر روشن کر دیا جائے تو اس کی شعائیں فقط حجرے میں محفوظ نہیں رہیں گی، حجرے تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ دریچوں سے اس کی شعائیں باہر بھی نظر آئیں گی کہ اگر کسی انسان کا گزر ہو وہاں سے تو وہ محسوس کرے گا کہ یہاں چراغ جل رہا ہے. مفسرین نے کہا کہ ایمان کی تشبیہ اسی جلتے ہوئے چراغ کے مانند ہے، ایمان اسی جلتے ہوئے چراغ کے مانند ہے، اسی جلتے ہوئے چراغ سے تشبیہ دی ہے کہ اگر ایمان کا چراغ انسان کے دل میں روشن ہو گیا تو اس کی شعائیں زبان سے بھی ظاہر ہوں گی، اس کی شعائیں ہاتھ سے بھی ظاہر ہوں گی، اس کی شعائیں آنکھ سے بھی ظاہر ہوں گی، گویا انسان کا پورا وجود اس کے ایمان کی ترجمانی کر رہا ہوگا.
یعنی ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے جو اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں
وہ سب ترجمانی کر رہے ہیں جی بالکل کہ یہ مومن ہے.
بالکل، یہ اس کے اندر ایمان کی شمع جو ہے وہ
روشن
ہو چکی ہے.
جی یقیناً، یعنی ایمان کا اثر انسان کے پورے وجود کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے دین اسلام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور صرف کر دیا ایمان کے اوپر. یعنی ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہے تو عمل صالح بھی ظاہر ہوگا، یعنی فائدہ ایمان کا اس وقت ظاہر ہوگا جب ایمان دل کی گہرائیوں میں ہو، ایمان کی جڑیں دل کے اندر ہو. ورنہ اگر انسان عمل صالح انجام نہیں دیتا ہے، یعنی آپ اس طرح سے بھی اس کو سوچیں کہ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. مثلا اگر ایمان کا بیج انسان کے دل میں ہے تو ظاہر ہے کہ بیج جب دل میں ہے تو درخت کی شکل میں سامنے آئے گا، اس کے پھل بھی سامنے آئیں گے. لیکن اگر وہ درخت نہ بنے تو اس کے معنی یہ کہ بیج جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے، یعنی عمل صالح اگر سامنے نہ آئے. لہذا ایمان اور عمل صالح دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے فلاح اور بہبودی کے لیے،
کہ انسان کی کامیابی
ان دو چیزوں کے ذریعے سے. خسارے سے انسان اس وقت بچ سکتا ہے جب مومن بھی ہو اور مومن کے ساتھ وہ نیک اعمال انجام دینے والا بھی ہو، عمل صالح کرنے والا بھی ہو. ایمان، اس کے متعلق ظاہر ہے بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے جہاں آپ نے ایمان کا تعارف اس طرح سے کرایا. آپ نے فرمایا الایمان اغد بالقلب و نطق باللسان و عمل بالجوارح. ایمان کا سب سے پہلا رابطہ دل کی گہرائیوں سے، یعنی دل کی گہرائیوں میں عقیدہ توحید پروردگار پایا جاتا ہو. دل کی گہرائیوں میں عقد بالقلب ایمان کا سب سے پہلا رابطہ دل سے. دوسرا رابطہ ایمان کا وہ نطق باللسان، انسان زبان سے، یعنی جو کچھ دل میں ہے زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہو،
اظہار بھی کرے
اس کا. زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا ہو، یہ نہیں کہ خالی دل ہی دل میں رکھ لیا ہے، نہیں، زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے. یعنی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے تو زبان سے بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد فرمایا وعمل بالجوارح. یہ سب ایمان کے درجات بیان ہو رہے ہیں، پہلا درجہ عقد بالقلب، دوسرا درجہ نطق باللسان، جو کچھ دل میں ہے وہ زبان سے ظاہر کرے، تیسرا درجہ وعمل بالجوارح، جو کچھ دل اور زبان میں پہ جاری ہے، جو کچھ دل اور زبان پہ پایا جاتا ہے وہ اعمال کے ذریعے سے انسان ظاہر بھی کرے.
تو مطلب اس روایت سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمل صالح خود ایمان کا حصہ ہے، یعنی عمل صالح ایمان سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان مراحل کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایمان کا پہلا مرحلہ ہے،
اس کے بعد جب اثرات،
بالکل اس کے اثرات یا اس کے مراحل کہہ سکتے ہیں، یعنی عمل صالح ایمان کا سب سے ہائیسٹ اور تیسرا اہم ترین اور بلند ترین مرتبہ اور درجہ ہے کہ جب انسان کا عقیدہ اور اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، مستحکم ہوگا، یہ وہ جڑ پکڑ چکا ہوگا تو عمل صالح کے ذریعے خود بخود
ہوگا، عمل صالح ظاہر ہوگا. اسی لیے اسلام نے سارا زور صرف کیا انسان اپنے عقیدے کو مستحکم کر لے، عقیدہ مستحکم ہو جائے گا تو عمل خود بخود ظاہر ہوگا.
صحیح،
مثلا جیسے نور ہے تو نور کے اثرات خود بخود ہوں گے، بلب جل رہا ہے تو بلب کے اثرات خود بخود ہوں گے، تو تاریکیوں کو ختم کر دے گا، اندھیروں کو ختم کر دے گا. اسی طریقے سے اگر نور ایمان جو ہے وہ روشن ہے تو نور ایمان جو ہے وہ خود بخود انسان کو عمل کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے.
بے شک، اسی لیے اس کمرے کی جو مثال دی ہے آپ نے بہت اچھی مثال تھی کہ اندر اگر بلب جو ہے وہ بہت چھوٹا سا بلب جل رہا ہو تو دریچوں سے جو لائٹ باہر نکل رہی ہوگی وہ بھی پھر اتنی ہی ضعیف ہوگی. لیکن اگر بہت پاورفل بلب جو ہے وہ لگا، 1000 واٹ کا بلب ہے یا اس سے بھی پاورفل، تو پھر روشنی بھی ان دریچوں سے، ان گوشوں، کناروں سے، سوراخوں سے اسی طرح نکل رہی ہوگی، اتنا وہ پاورفل بلب ہے.
یقیناً ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ گویا ایمان جو ہے وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے عمل کے اوپر.
بے شک،
یعنی عقیدہ جو ہے وہ تحریک عمل پیدا کرتا ہے، اور عمل جو ہے وہ اس ایمان کی، اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے جو انسان کے دل میں پایا جاتا ہے۔
بے شک قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں سورہ والعصر کے تعارف کے حوالے سے، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ عصر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، ہمارے پاس تقریباً چار منٹ رہتے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سورہ عصر کے ذیل میں۔ مؤمن کسے کہیں گے؟ جب آپ نے فرمایا کہ ایمان ایک انتہائی بنیادی ترین چیز ہے انسان کی کامیابی کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بخود عمل صالح، تو مؤمن کسے کہیں گے؟
یہ حدیث جو ابھی میں نے نقل کی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر حدیث کے اوپر تجزیہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ مومن کون ہے۔ مومن وہ ہے جس کا دل اور زبان دونوں ایک ہوں۔
صحیح، کیا کہنا؟
یعنی الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح،
یعنی اس کا دل اور اس کے اعضاء و جوارح میں جو ہے وہ ہم آہنگی
پائی جاتی ہوئی ہو۔ یعنی جو کچھ دل کہتا ہے وہی زبان کے اوپر ہو، جو کچھ زبان کے اوپر ہے وہی دل کے اوپر ہے۔ ایک مشہور بہت محاورہ ہے، بلکہ مثال ہے لقمان حکیم کے بارے میں کے مالک نے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی تعریف کی لقمان کی، کہ بڑی حکمت آمیز گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے دوست احباب آئے اور کہنے لگے ہم ان کی حکمت آمیز گفتگو کو دیکھنا چاہتے ہیں،
سننا چاہتے ہیں
کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، ان کی ذہانت کو دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ تو لقمان حکیم کے سے جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ایک گوسفند ذبح کیجیے، گوسفند ذبح کر کے لائیے، اور جو سب سے اچھی چیز ہو گوسفند کی وہ لے کے آئیے۔ اس نقل کے مطابق لقمان گئے اور جانے کے بعد ایک گوسفند ذبح کیا اور دل و زبان لے کر آئے۔ آنے والے مہمانوں نے کہا واقعی بہت ہی ذہین ہے، بہت کیا کہنا، ایک جانور میں جو سب سے اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ دل اور زبان ہے۔ اس کے بعد کہا جائیے جو جانور کا سب سے خراب عضو ہو، جو جانور کی سب سے بدتر چیز ہو وہ لے کے آئیے۔ وہ گئے، پھر دل و زبان لے کر آئے۔ اب ان لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل و زبان یا سب سے اچھی چیز ہوں گی یا سب سے بری چیزوں میں ان کا شمار ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز سب سے اچھی بھی ہو سب سے بری ہو۔ لقمان حکیم کے مالک کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا یہی ہوتا ہے جس کی آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے، بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑی عقل مندی کی، بڑے عقل والی گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خود ان سے پوچھو اس کا سبب کیا ہے۔ جب لقمان سے اس کا سبب پوچھا تو جناب لقمان نے کہا کہ ہم تم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دل و زبان ایک ہو تو ہر چیز سے بہتر ہے، اگر دل و زبان میں فرق ہو تو ہر چیز سے بدتر ہے۔
سبحان اللہ، ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہا۔
تو مومن وہ ہے جس کا دل اور زبان جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس کے دل و زبان،
یعنی اس کا ظاہر و باطن ایک ہو تو وہ ایک مومن کہلائے گا
یقیناً،
اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کے عقیدے کی جو ہے وہ عکاسی کر رہا
ہے، اس کے عمل کی ترجمانی کر رہا ہے۔
قبلہ، بہت بہت شکریہ، ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس گفتگو کو اگلے پروگرام میں مکمل کریں۔ اس میں بہت سی گفتگو یا بہت سے اہم نکات رہ گئے ہیں، خسران کیا ہے، گھاٹا کیا ہے، تو لہذا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے مفصل۔ ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سورہ عصر کا تعارف مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔